أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ حج کی آیات چل رہی ہیں، اور سورہ حج کی یہ آیات جو ہیں یہ ایمان کے اوپر، آخرت کے بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان ان آیات کے اندر ہے. یہاں سے لوگوں کی ایک کیفیت کا بیان کیا گیا ان آیات میں، جو ابتدائی آیات ہیں، اور وہ کیفیت لوگوں کی یہ بیان کی کہ لوگ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اس پس منظر میں جانچتے ہیں، اور اپنے ایمان کو اس پس منظر میں جانچتے ہیں کہ نیکی کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں گی. جہاں اللہ رب العزت نے کہیں آزمائش میں ڈال دیا، نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہیں دیا، تو ہم پھر جائیں گے کہ بھئی ہم تو نیکیاں کر رہے تھے، الٹی پڑ رہی ہیں، نعوذ باللہ. یہ جملہ لوگ بول دیتے. قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ بعض لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں، مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پر، یعنی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی انسان کنارے پر کھڑا ہو. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں، اعمال صالحہ کے نتیجے میں خیر مل گئی، خیر ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی نعمتیں میسر آ گئیں، اطمأنّ بِهِ، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا کام اچھا ہو رہا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نواز رہا، مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے منہ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بس اب وہ کہتے ہیں ایسے دین کا کیا فائدہ، نہ محنت بھی کر رہے ہیں اور دنیا میں مل بھی کچھ نہیں رہا. یہ ذہن لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہماری محنت اس لیے ہو رہی ہے دین کے لیے کہ ہمیں دنیا میں اس کا کچھ صلہ ملتا رہے. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے انسان دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہتے ہیں. جو نیکیاں اس لیے کر رہے ہوں کہ دنیا میں اس کا ہم کو اچھا بدل ملے گا، نیکیاں کبھی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کچھ دیں گے. نیکیاں تو انسان صرف اس لیے کرتا ہے، اعمال صالحہ اس لیے کرتا ہے، دنیا میں ایمان قبول اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب فرمائیں گے. اگر ایک انسان نماز اس لیے پڑھے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھ کو دنیا میں فائدے میسر آئیں گے، اور دنیا میں خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ گئی تو نماز پڑھنی چھوڑ دوں گا، تو ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کے نفع کے لیے پڑھ رہے ہیں. کوئی انسان زکات اس لیے دیتا ہے کہ مجھ کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جائے گا. تو یاد رکھیے، ایسے اعمال کو اللہ، ایسے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. جس کو انسان اس لیے کرے کہ دنیا میں ان نیکیوں کا بدلہ ملتا رہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ انسان اعمال کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو، آخرت کی زندگی آسان ہو. دنیا میں تو اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادہ آتی ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشوں میں جو لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. سب سے زیادہ سخت آزمائشوں ان پر آتی ہیں، اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ آزمائشیں کیسی آتی ہیں. ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد والے لوگ جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد والے لوگ جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے مشابہ ہوتے ہیں. تو پتا چلا کہ جو دیندار ہوتے ہیں، جو اللہ کے، جو انبیاء اکرام سے بڑا کوئی دیندار ہو سکتا؟ کوئی ان کو برابر ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتا. وہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پتا چلا کہ دنیاوی حیثیتیں، مال و دولت کا ہونا، عزت کا ہونا، منصب کا ہونا، عہدے کا ہونا، شہرت کا ہونا، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. کسی کو دولت زیادہ مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ. وقارون اور حامان کو دیکھیں، کتنی دولتوں کے انبار تھے، کتنے اونٹوں پر ان کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی، لیکن کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے؟ نہیں. تو پتا چلا کہ عزت، شیطان کتنا مشہور ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ پتا چلا کہ شہرت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے مل جاتے ہیں. اب کسی کو ملتے ہیں تو وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس اپنی ان دولت کو، اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کی مرضیوں میں استعمال کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے. اور کسی کو اگر یہ دنیا کے منصب، عہدے، دولت، شہرت ملتی ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آزمائش میں مبتلا ہے. اس کو فرمایا کہ لوگوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، بالکل کنارے پر ہوتے ہیں، کنارے پر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, ان کو اگر اللہ کی عبادت کے نتیجے میں دنیا میں خیر نصیب ہو گئی, اطمئنّ بھی, تو مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر ان کو پہنچ جاتی ہے کوئی آزمائشیں, انقلب علی وجہی, تو واپس اپنا منہ لے کر پلٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, فرمایا ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوتے ہیں. جو اس لیے عبادتیں کر رہے ہیں, جو اس لیے اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا. ایک صحابی تھے, ان کے سامنے جب دو وقتوں کا کھانا آ جاتا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اللہ رب العزت کہیں میری عبادتوں کا اور میری نیکیوں کی کو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں تو نہیں برابر کر رہے. کھانے پہ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ دو وقتوں کا اچھا کھانا مل جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو بالکل دنیا سے قطع نظر اپنے آپ کو کر کر عبادت میں لگتے تھے, اور یہی شان ایک مومن کی ہونی چاہیے. وہ عبادت اس لیے کرے, وہ نیک عمل اس لیے کرے, وہ ہر کام اللہ کی رضا مندی کے لیے کرے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. یہ ہے اصل مقصد, یہ دل و دماغ میں بٹھا لے اپنے دل کے اندر کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے مجلس میں کہ دیکھو, ایک تو ہوتے ہیں فرائض و واجبات, بڑی اہمیت کی چیزیں, اس میں تو انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کوئی غیر اللہ کے لیے میری نیت نہیں, کوئی دنیا کے مقصد کے لیے میری یہ نیت نہیں, میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کرتے تھے جب تلاوت بھی کیا کرو تو تلاوت کرتے وقت بھی یہ نیت کر لیا کرو کہ یہ تلاوت یا اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, کسی کو دکھانے, کسی کو خوش کرنے, غیر اللہ کے لیے یہ کام نہیں میں کر رہا ہوں, میں تو صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں, میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. وہ انسان دنیا میں کسی خسارے میں نہیں رہتا, ایسا انسان جس سے اللہ اس کا خوش ہو. ہاں آزمائشیں آتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آزمائش نہیں آتی, آزمائش تو ہر انسان پر آتی ہے. دنیا میں 100% کام کسی کی بھی مرضی کا نہیں ہوتا, بڑے بڑے بادشاہ کا بھی مرضی کا نہیں ہوتا, یہی آزمائشیں ہیں. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی, اس مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر وہ شکر ادا کرتا, لیکن غیر اللہ کا کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ریاکاری ہے نا, ریاکاری دکھانا, یہ نمازوں میں روزوں میں ذرا کم ہوتی ہے. یعنی کہاں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں مسجد اس لیے جا رہا ہوں تو دوسرا مجھے کوئی دیکھے گا. آدمی اب اللہ کے لیے پڑھتا ہے, دل میں اگر کبھی خیال آتا ہے انسان جھٹک بھی دیتا. اور نہ کوئی مسلمان سے یہ امید کی جا سکتی کہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا, کیوں پڑھے گا, کوئی کون کیا دے رہا ہے انسان. نماز اللہ کے لیے, عموماً نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, ریاکاری کم شائبہ کم ہوتا ہے, یا روزے ہیں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے لیکن کم ہے. لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں, حقوق العباد کا مطلب ہے ایسے شریعت کے معاملات جس کا تعلق معاشرت سے ہے, جیسے مثال کے طور پہ کسی کی عیادت کرنی ہے, کسی کی تعزیت کرنی ہے, کسی کے ہاں تقریب میں شریک ہونا ہے, کسی کے ہاں خوشی میں شریک ہونا ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں غمی میں شریک ہونا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریاکاری یہاں ہوتی ہے, معاشرت کے معاملات سب سے زیادہ ریاکاری یہاں ہوتی ہے, دکھاوا یہاں ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت بعض اوقات وہ دوسرے نمبر پر چلی جاتی ہے, لوگوں کے اندر معاشرت دکھانا زیادہ مقصود ہوتا ہے, برابری مقصود ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے ہاں شادی میں آیا تھا ہم بھی اس کے شادی میں جائیں گے, وہ ہمارے ہاں بیماری کو جب بیمار کوئی ہوا تھا پوچھنا ہے تو ہم بھی اس کے بیماری کو جائیں گے. ابھی وہ قابلہ بازی چل رہی ہے, حالانکہ یہ عبادتیں بہت بڑی ہیں. کسی کے ہاں شادی میں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کا حق ہے, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, کوئی بڑی محنت کا کام ہے. اور آج کل کے زمانے میں شادی میں جانا کتنا مشقت کا کام ہے کہ آپ جا رہے ہیں, راستہ بھی لمبا ہے, حالات بھی خراب ہیں, پھر وہاں آپ کو گھنٹوں بیٹھنا بھی ہے, اور جلدی فراغت بھی نہیں ہوتی، آتے آتے رات بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اگلے دن بھی متاثر ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کا شادی میں جانے کے لیے. لیکن ایک انسان کیوں جاتا ہے کہ بھئی میرا رشتہ دار ہے. اب یہاں دو نیتیں ہیں، ایک یہ کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ برا مانے گا، ایک نیت یہ. یہ نیت ہم لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے نا. اور ایک نیت یہ ہے کہ نہیں، اس سے میری رشتہ داری ہے. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو حقوق رکھے، جس کو صلہ رحمی فرمایا. صلہ رحمی یہی تو ہے کہ تم رشتہ داروں کے یہاں ملنے جاؤ. یہ کوئی کم بڑی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے نزدیک. ہم لوگوں نے اس کو رسم و رواج کے خاتے میں ڈال دیا. یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے کہ کسی رشتہ دار کے گھر جانا، کسی اپنے بھائی بہن کو پوچھنا، کسی کا دل کو خوش کرنا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کے اندر خوشیوں کو داخل کر دینا، یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے. کسی مومن کے دل کو خوش کرنا بہت عظیم الشان عبادت ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن. اب یہ نیتیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں کس لیے؟ ایک رسم و رواج کی وجہ سے. اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ مقصود کسی کا نیت کا معاملہ ہے، ایک نیت کا کانٹا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اپنے دل کے اندر. اور مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور کسی کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے. جہاں اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا انسان کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے کہ انسان کے یہ جو نیت کے پیمانے یہ صحیح ہو جاتے ہیں، نیت کے پیمانے صحیح ہو جاتے ہیں. انسان اس لیے جاتا ہے ان چیزوں پر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ نے میرے اوپر یہ حقوق لازم فرمایا، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ عادت اس لیے کر رہے ہیں، خدا نخواستہ تعزیت ہے اس لیے کر رہے ہیں، کسی کہاں خوشی ہے خوشی میں اس لیے شامل ہو رہے ہیں، کسی کہاں مبارکبادی کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ فریضہ عائد کیا میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے بات کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ کو خوش کرنے کے اوپر لگے. دنیا کو راضی کرنا، دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں کہ انسان یہ اعمال صالحہ اس لیے کرے کہ دنیا مل جائے، بلکہ فرمایا کہ ایسا انسان جو اس کوشش میں لگتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان اس لیے ہے کہ دنیا میں محنت بیکار گئی اور اللہ بھی خوش نہ ہوا. تو ان آیات کا یہ مطلب ہے، دوبارہ ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی خیر ملتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے منہ کے بل واپس ہو جاتے ہیں. یہ لوگ دنیا اور آخرت کے اندر نقصان میں رہتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے اصل دھوکہ، یہی ہے اصل نقصان. خسران المبین کے معنی کیا؟ واضح نقصان یہی ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی ضائع ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی ضائع ہو جائے، یہ ہے اصل خسارہ. دنیا میں انسان سمجھتا رہا کہ میں بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوں. دنیا میں انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ میرے کام بہت اچھے ہیں. آخرت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں پتا چلا کہ میرے کام تو سارے ضائع ہو گئے. خسرت دنیا والآخرہ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور آخرت کے اندر بھی کیا رہا؟ خسارے میں رہا، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا. ذالک هو الخسران المبین. اللہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. وہ اللہ کو پکارتا ہے، یعنی ایسا انسان جو اللہ کو پکارتا ہے، یعنی جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے بتوں کو. یدعو من دون اللہ، جو کوئی انسان پکارتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں کسی چیز سے نقصان پہنچوانا تو پہنچا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچانا تو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا یہ ہے واضح گمراہی. یدعو، وہ کوئی انسان، لمن ضرہ اقرب من نفعی، جس کو وہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ جو انسان کسی دوسرے کو پکارتا ہے، لمن ضرہ، اس کا ضرر اقرب من نفعی، اس کے نفع سے زیادہ نزدیک تر ہے, یعنی اس کا ضرر زیادہ ہے اور نفع کم ہے. لبئس المولى ولبئس العشير, اللہ کے علاوہ دوسرے معبود وہ بہت ہی برے دوست بھی ہیں اور بہت ہی برے رفیق بھی ہیں. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, من یعبد اللہ علی حق, بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے, ان آیات کا شان نزول یہ, اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جب نبی کریم, جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے جن کے دل اندر سے پختہ نہیں تھے, یعنی ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا تھا. اسلام لانے کے بعد وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ ان کی مال میں, ان کی اولاد میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اسلام لانے کے بعد مال میں بھی ترقی ہو رہی ہے, اولاد میں بھی ترقی ہو رہی ہے, تو اور جم جاتے تھے. اور اگر دیکھا کہ کوئی آزمائش کا جھٹکا پڑا, کہیں سے کوئی آزمائش کی پکڑ آئی, فوراً دین وین چھوڑ کر وہ دوبارہ اپنی گمراہی کی طرف چلے جاتے تھے. تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ان لوگ اچھے لوگوں کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. تو آج بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہلے دینداری کی طرف مائل نہیں تھے لیکن اب ہم مائل ہو گئے, لیکن جب سے ہم مائل ہوئے ہیں دینداری کی طرف ہمیں تو مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہماری تو وہی زندگی نعوذ باللہ اچھی تھی جس میں ہم نماز روزے کا بھی خیال نہیں کرتے تھے. یاد رکھیے, دھوکہ ہے سارا کا سارا. یہ دھوکہ اس لیے ہے, اس کو دھوکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نماز روزے دین پر عمل کرنا, شریعت کے احکامات کو پورا کرنا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے گی, یہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ہم کو پروانہ عطا فرمائیں گے بخشش کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتلائیے جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کیا اس وقت بھی آپ ہم کو یاد رکھیں گے؟ سوال کرنے والی کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. جواب دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تین موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, تین موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا کہ میں بھی ایسے ہی ہوں گا, باپ اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گا, بیٹا باپ کو یاد نہیں کرے گا. ماں کی محبت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے, ایک سایہ ہے ماں باپ کا, جو ایک چھت ہوتی ہے انسان کے اوپر ماں باپ کی, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ کوئی کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ ماں کدھر گئی اور بچے کدھر گئے. اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تین موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. فرمایا کہ ایک اس وقت جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہو, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی دوست یاری نہیں, کوئی رشتہ داریاں نہیں. دوسرا موقع اس وقت جس وقت پل صراط پر سے گزر ہوگا, کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا, اپنی پریشانی میں ہر انسان غرق ہوگا. اور تیسرا موقع وہ جس وقت سب لوگ میدان حساب میں کھڑے ہوں گے اور اعمال نامے اڑ اڑ کر آ رہے ہوں گے, کسی کے دائیں ہاتھ میں آ رہا ہوگا تو اس کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا, کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی. وہ ایسا مرحلہ ہوگا جس جس وقت کے پروان یہ اڑ اڑ کر اعمال نامے ہاتھوں میں آئیں گے, ہر انسان فکر مند پریشان تکلیف میں کہ یا اللہ میرا پتہ نہیں کیا حال بنے گا, کیا حال ہوگا. تو فرمایا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایمان انسان دنیا کے لیے نہیں قبول کرتا, اعمال نیک عمل دنیا کے لیے نہیں ہوتے, نیک عمل دنیا کی لذتیں اور دنیا کی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے, نیک عمل صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے. ہر عمل سے پہلے یہ نیت خالص کر لو کہ یا اللہ یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے, کسی غیر اللہ کی میری نیت نہیں, میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا, یا اللہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس عمل کی تکرار اپنے دل میں بار بار کرنی چاہیے, کوئی دل میں خیال آ جائے کسی اور چیز کا، لا حول پڑھ کر استغفار پڑھ کر اس کو جھٹک دو اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لو. جس انسان کا عمل اللہ کے لیے ہو گیا، اخلاص جس کے دل میں پیدا ہو گیا، اصل انسان وہی ہے، اصل کامیابی وہی ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے. ان اللہ، اللہ تعالی داخل کریں گے الذین آمنوا، اہل ایمان کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. باغوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنت کے باغات. وہاں پر اللہ تعالی انسان کو داخل فرمائیں گے. دو شرط، شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. یاد رکھیے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. کوئی کتنا نیک انسان کیوں نہ ہو، کوئی آدمی، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلانا انسان بڑا اچھا، بڑا شریف، بڑا بہترین انسان ہے، یقیناً ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں تو ایمان کے بغیر کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. یہ ایمان جو ہے یہ ہر عمل کے فائدہ پہنچانے کی بنیاد ہے. ہاں، انسان جو نیک عمل دنیا میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے غیر مسلموں کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے، اللہ کا انصاف ہے. اسی لیے کافروں کو دنیا میں دولت زیادہ ملتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے کہ کافر کو دنیا میں بہت دنیا اللہ تعالیٰ دیتے، مسلمان کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ مسلمان جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گزر بسر کے لیے دے دیتے ہیں. اصل اس کی نعمتوں کو اور اس کے اوپر اس کی جزا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، آخرت میں ملتا ہے. اور جو غیر مسلم ہے اس کا تو کوئی ایمان اللہ پر نہیں، لہذا اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برابر کر دیتے ہیں. وہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کا انتقال ہونے لگا اور ایک یہودی کا انتقال ہونے لگا. یہودی کا دل چاہا مرنے سے پہلے کہ میں مچھلی کھاؤں، مجھے مچھلی کو دل چاہ رہا. اس پورے خطے کے اندر کوئی مچھلی نہیں ملتی تھی، یعنی وہاں نہ دریا تھا نہ سمندر تھا، تو مچھلی پہنچتی بھی نہیں تھی. دل اس کو مچھلی کھانے کو چاہ رہا، مچھلی قرب و جوار میں کہیں دور دور تک نہیں. ایک مسلمان تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، اس کا دل چاہا کہ میں زیتون کا تیل استعمال کر لوں، زیتون کا تیل پی لوں، استعمال کروں. وہ اس کے گھر کے اندر رکھا ہوا تھا ایک شیشی کے اندر. اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو حکم دیا، ایک کو مسلمان کے پاس بھیجا، ایک کو یہودی کے پاس بھیجا. فرمایا جس کو یہودی کے پاس بھیجا، فرمایا اس یہودی کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ تم جاؤ اور جا کر اس یہودی کے لیے کہیں سے مچھلی لے کر آؤ اور اس کو مرنے سے پہلے پہلے مچھلی کھلا دو. وہ فرشتہ روانہ ہو گیا اور جناب فرشتہ نے کہیں سے مچھلی لی اور اس یہودی کو مرنے سے پہلے پہلے مچھلی مہیا کر دی، جیسا اس یہودی کا دل چاہ رہا تھا. مسلمان جس کا زیتون کا تیل استعمال کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اس کے گھر میں زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کے گھر کے اندر جو زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے اس کو ضائع کر دو، وہ مسلمان استعمال نہ کرنے پائے مرنے سے پہلے. گھر میں حالانکہ موجود تھا لیکن حکم دیا کہ جا کر اس کو ضائع کر دو. دونوں فرشتے اپنے اپنے حکم پر اپنے اپنے مشن پہ روانہ ہوئے. یہودی کے لیے وہ فرشتے مچھلی لے کر گئے اور کہیں سے لے جا کر اس کے گھر میں مچھلی پہنچائی، اس نے مچھلی کو استعمال کر لیا، یہودی مر گیا مچھلی کھانے کے بعد. مسلمان جس کی بھی موت کا وقت بالکل تیار تھا، اس کے گھر اس کو زیتون کا تیل کا دل چاہ رہا تھا، وہ فرشتے پہنچے، انہوں نے زیتون کا تیل ضائع کر دیا. ان دونوں فرشتوں کی راستے میں ملاقات ہو گئی. پوچھا بھائی تم کس مشن پر تھے؟ تو یہودی کی طرف جو فرشتے گئے تھے اس نے اپنا مشن بتلایا کہ میرا کام یہ تھا. مسلمان جس کام پر روانہ ہوئے انہوں نے اپنا کام بتلایا. دونوں نے کہا جی بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اس کی تو خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی اور اس کے لیے زیتون کا تیل بھی ضائع کر دیا، اور جو اللہ کے حکم کو مانتا نہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کر دی. دونوں فرشتوں نے کہا عجیب بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، یا اللہ آپ ہمیں یہ بات بتا دیجئے ایسا کیوں فرمایا آپ نے. یہ دونوں نے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر کہا کہ یا اللہ کام تو ہو گیا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا آپ نے کیوں فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو معاملہ بڑا آسان ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف ہے، ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، ہمارے ہاں انصاف ہے. ہم ہر ایک کی محنت کا بدلہ اس کو پورا کر کے دیتے ہیں. یہودی نے مرنے سے پہلے ایک نیکی کر لی تھی، اب وہ یہودی مرنے کے بعد تو ان نیکیوں کے بدلہ جنت ونت تو ہے نہیں ان کا، اس کی نیکیوں کا حساب کتاب تو ہم کو دنیا میں برابر کر رہا ہے. لہذا ہم اس کو چونکہ دل چاہ رہا تھا مچھلی کھانے کو، اس نیکیوں کا بدلہ ہم نے اس کو یہ دے دیا جو اس نے ایک نیکی کی تھی کہ ہم نے دنیا میں اس کو مچھلی مہیا کر دی، اس کی حساب کتاب بالکل بیلنس شیٹ اس کی زیرو ہو گئی، برابر ہو گئی. اور جو مسلمان تھا، مسلمان کو تو اصل ہم دولت دیں گے آخرت میں اس کی ایمان کی، اس کے اعمال صالحہ کی. اس کا دل چاہ رہا تھا زیتون کے تیل استعمال کرنے کو، ہم نے ضائع اس لیے کر دیا کہ وہ صبر کرے گا مرنے سے پہلے، اس کے بدلے میں ہم اس کو بہت کچھ آخرت میں دینے والے ہیں، بہت کچھ آخرت میں دیں گے اس کو، اس لیے ہم نے یہ کام کیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک تو انصاف تو ہے ہی، بات دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم کو دنیا میں بہت کچھ دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں برابر کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات، کبھی ان کافروں کی، کبھی ان غیر مسلموں کی دولت کو دیکھ کر، ان کے ملکوں کو دیکھ کر، ان کے ملکوں کی ترقیوں کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سے بہتر ہیں. یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے. بمل حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف کیا ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے. بمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن کریم نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. غیر مسلم جو ہیں یہ رش کی چیز نہیں ہوتے. آج ہم لوگ بہت رش سے ہمارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکوں کو دیکھو، ان کے شہروں کو دیکھو، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھو، ان کے ممالک کی خوبصورتی کو دیکھو، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں اچھائی کا معیار دنیا کی ترقی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجیاں نہیں ہیں، دنیا کے ممالک کے خوبصورت اور بدصورت ہونا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اچھائی کا معیار ایمان اور کفر ہے، یہ اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار. ہمیں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان غیر مسلموں کی ان ترقیوں سے. اس لیے آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کہنے ان کو ٹھیک ہے، دنیا میں ہمیشہ یہ تاریخ چلی آئی، آج کی نہیں ہزاروں سال سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے کہ اہل ایمان کے پاس ہمیشہ دنیا کم رہی اور اہل کفر کے پاس ہمیشہ دنیا زیادہ رہی. وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کفر کا نیکیوں کا بدلہ دنیا میں برابر کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں برابر نہیں ہوتا، ہمیشہ دنیا ہمارے پاس کم رہی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پہلے انبیاء کرام سے پہلے اس کے زمانے سے لے کر آپ یہ معاملہ اٹھا کر دیکھ لیجیے. اسی کو فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہرگز اللہ تعالی مدد نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں، یعنی جس انسان کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی مدد نہیں کریں گے دنیا میں، اس کو اللہ تعالی نے ایک مثال سے تعبیر فرمایا. فرمایا کہ من کان یظن، جو کوئی انسان کے یہ گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز اس کی مدد نہیں کریں گے اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، اس کو چاہیے کہ ایک رسی کو تان لے آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر اوپر سے کاٹ دے، فلینظر، پھر وہ یہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا اس کا غصہ جاتا رہا. اس کو اس طریقے سے یوں تعبیر کیا جس کو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے سے در منصور میں اس طریقے سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی انسان یہ چاہتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس مثال سے اس طریقے سے تعبیر فرمایا کہ ایسے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ آسمان پر جا کر وحی کے سلسلے کو ختم کر دے. بھائی جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ رب العزت نعوذ باللہ مدد نہیں فرما رہے اپنے نبی کی اور اہل ایمان کی، تو اس کو چاہیے کہ آسمان پر چڑھ جائے اور جا کر وحی کے سلسلے کو ختم کر دے. جب یہ کام کسی طرح ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بلا وجہ غیظ و غضب ہونے کا فائدہ کیا. یہ موقع ایسے موقع پر انسان کہتا ہے کہ جب انسان کو بعض اوقات کوئی تکلیفیں پیش آتی ہیں اور آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی. ہمارے اہل ایمان کی تو نعوذ باللہ اللہ نے مدد نہیں کی. یہ شکایت اللہ سے ہے, یہ شکایت اس کا غیظ و غضب کی علامت ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو یہ بات کہنا, یہ بات در حقیقت اس کا غیظ و غضب ہے جو کسی طرح اس کے لیے جائز نہیں, حرام ہے ایسی بات سوچنا. تو فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ آسمان پر جائے اور اللہ نے جو وحی کا سلسلہ اپنے نبی پر رکھا اس کو ختم کروا دے. اور بعض حضرات نے اس کو اس طریقے سے تعبیر فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر مسری وغیرہ میں یہ روایت منقول ہے کہ ایسے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ آسمان پر چڑھ جائے کہ اور رسی میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لے. یعنی جو انسان ایسی بات سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد نہیں کی, اس کو چاہیے کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی اتنی غلط بات اس نے سوچی ہے. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اسی طریقے سے ہم نے نازل کی ہے واضح نشانیاں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ تعالیٰ سجھاتا ہے جس کو چاہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى, جو لوگ کے ایمان لائے, والذین ہادوا اور جو لوگ کے یہودی ہو گئے اور صابئین ہو گئے, نصرانی عیسائی ہو گئے, مجوسی ہو گئے, مشرک ہو گئے, تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. یعنی آج کتنے غیر مسلم ہیں, کتنے طرح طرح کے طبقات ہیں, فرماتے ہیں کہ تم اس راستے پر رہو جو راستہ اللہ کے نبی کا ہے اور صحابہ کرام کا ہے. ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا کہ وہ راستہ راہ نجات ہے جس پر میں ہوں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. ما انا علیہ و اصحابی, اس پر گامزن رہو, وہ ہدایت کا راستہ ہے. باقی جتنے فرقے, جتنی جماعتیں جو سنت پر نہیں, سنت سے ہٹ کر ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. الم ترا, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے, ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یسجد لہ من فی السماوات والارض, اس کو سجدہ کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں, ومن فی الارض, جو زمین میں ہیں, والشمس والقمر, سورج اور چاند ہیں, والنجوم, ستارے ہیں, والجبال, پہاڑ ہیں, والشجر, درخت ہیں, والدواب, چوپائیں ہیں, وکثیر من الناس, اور بہت سارے لوگ ہیں. یعنی جتنی مخلوقات ہیں, جمادات, نباتات, حیوانات, یہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر کرتی ہیں. لیکن یوں فرمایا کہ پہاڑ, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, جانور اور لوگوں میں بہت سارے لوگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے انتہائی شعور دیا وہ انسان ہے. شعور جس کو سب سے زیادہ دیا, قوت گویائی عطا فرمائی, وہ کون ہے؟ انسان ہے. وہ سب اللہ کی عبادت نہیں کرتے. جن کو اللہ نے شعور زیادہ نہیں دیا وہ سب اللہ کی عبادت کرتے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی عبادت, ان کے ذکر کا احساس ہم کو نہیں ہوتا. یہ زمین ہے, یہ اللہ کی عبادت کرتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ درخت ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ پتھر ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ چاند ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ سورج ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ دواب, چاند, جانور جو پھرتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں جانور ہیں, یہ بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں, کیا ان کا طریقہ مناجات ہے, اللہ اعلم, اللہ کو خبر ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں. لیکن لوگ سب اللہ کی عبادت نہیں کرتے, حالانکہ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں افضل الاشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ انسان کو. لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرا, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. وَقَسِيرُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان پر اللہ کا عذاب ٹھہر چکا, ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا کہ اللہ کا عذاب ان کو ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنی دولت انسان کو دی، اتنی نعمت انسان کو دی کہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص اگر اس وقت یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی انسان گن بھی نہیں سکتا. کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. جب انسان نہیں گن سکتا پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر عذاب اللہ کا پختہ ہو چکا. ومن یہن اللہ فما له من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے، ومن یہن اللہ جس کو اللہ ذلیل کر دے فما له من مکرم، اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. دیکھو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو شہرت دیتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا ہے. اب بعض اوقات وہ انسان اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے. ایک کو دولت زیادہ مل گئی، اس نے فضول خرچی شروع کر دی، ظلم ڈھانے شروع کر دیے، دکھاوا شروع کر دیا، اسراف شروع کر دیا. کسی کو عہدہ بڑا مل گیا، پتا چلا کہ وہ فرعون بے سامان بن گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت آتی ہے کہ ہم نے تم کو نعمت دی، تم نے اس نعمت کی یہ قدر کی کہ ہماری مخلوق کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دیے. ایسے انسان کی پکڑ آتی. ہم اور آپ کتنے یہ منظر دیکھتے ہیں، کل کے وزیر آج کے اسیر ہیں، اور آج کے اسیر کل وزیر بن جاتے ہیں. آج جیل میں ہیں، کل تخت پر ہیں، تخت سے اتر کر پھر جیل میں آ گئے. یہ چل رہا ہے سلسلہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سلسلہ چل رہا ہے. کل جو بڑے تمتراک سے پھرتے تھے کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا، آج کال کوٹھوڑیوں میں بند ہیں. اور جو کال کوٹھوڑیوں میں بند تھے آج عزت کے منصبوں پر اور شہرتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت دنیا میں دولت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں شہرت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں منصب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں فراوانیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس طرح استعمال کر رہا. پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے. جو جتنا بڑا سرکش ہوگا پکڑ بھی ویسی ہی آئے گی. فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، آج تک اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت ہے. آج بھی لوگ جا کر اس کی عبرت کا دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سرکش ہے، اور آج اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کوئی ان کی طرف بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا. آج جا کر ان کے مزاروں کو ذرا دیکھیے، ان کے قبروں کو جا کر دیکھیے. کوئی چمگادڑوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی اندھیرے کے اندر بھرا پڑا ہے، کوئی ان کے قبر میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے قبروں پر آپ جا کر دیکھیں تو انوارات نظر آتے ہیں. ان کے لیے اصال ثواب کرنے والے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، ان کے قبر پہ کوئی نہ کوئی موجود نظر آئے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے لیے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یہن اللہ، جس کی توہین اللہ تعالیٰ کر دے، جس کو اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. دنیا میں اگر کسی کو کچھ مل گیا اللہ کی رضامندی میں استعمال کرنا چاہیے، اس کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ آیت سجدہ ہے. تمام حضرات، تمام خواتین اور تمام مرد حضرات سے درخواست ہے کہ سجدہ کر لیجئے گا. اور یہ آیت سجدہ گزر گئی ہے، اسی پر بس میں اپنی بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجیات امرک والسلامت من کل اسم والغنیمت من کل بر والفوز بالجنت والنجات من النار. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک کا فہم عطا فرما, اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب میں سے, یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. شیخ سولت علی صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے, بائی پاس آپریشن ہوا, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شیخ سولت علی صاحب کو مکمل شفا, تندرستی اور عافیت عطا فرما. ان کو یا اللہ مکمل صحت عطا فرما, صحت عاجلہ عطا فرما, کامل عطا فرما, مستمر دائمہ عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.